الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم دوستو، بھائیو، آپ لوگوں نے آج کس پروگرام میں مجھے دعوت دے کر شرف بخشا ہے، میں اس کی شکر گزار ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہر ہفتے یا ہر پندرواڑے میں جو اس انداز سے اس تقریب سے ہوتا ہے، اس میں درس قرآن بھی ہوتا ہوگا، درس حدیث بھی ہوتا ہوگا. میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ گزارشات جو مجھے آج کرنا ہے یہ کس موضوع پر ہوں، تو آتے ہوئے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انسان کے خود انسان، حضرت انسان جو ہے، اسی کے موضوع پر کچھ کہا جائے. اللہ تبارک و تعالی جو خالق کی کائنات ہے، اس کی تخلیق میں بڑی بڑی عظیم چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ان سب میں اللہ تعالی کی تخلیق کا شاہکار انسان ہے. یہ انسان اللہ تعالی کا خلیفہ ہے اس کی زمین کے اوپر. اس انسان کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، اس انسان کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اوپر تصرف اور اختیارات عطا فرمائے، دنیا کی ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اور اس کی تخلیق کے ساتھ ہی اسے یہ بتا دیا کہ ساری دنیا تیرے لیے ہے لیکن تو دنیا کے لیے نہیں. ساری دنیا تیرے لیے مسخر ہے، تیری غلامی کے لیے میں نے پیدا کر دی ہے، لیکن تو دنیا کی غلامی کے لیے نہیں. میری مخلوق میں سب سے مقرب میرے فرشتے ہیں، جن کا کام ہر وقت میری عبادت کرنا ہے. ان کی خوراک اور ان کی غذا بھی عبادت اور تسبیح ہے. میں ان کو بھی تیرے سامنے جھکا دیتا ہوں تاکہ تیرے دل میں یہ خیال نہ رہے کہ کوئی مجھ سے بھی بڑا اس کائنات میں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. یہ فرشتوں کا انسان کے سامنے جھکایا جانا، انسان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اب تو سوائے میرے کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. تیرا سر اگر جھکے گا تو خالق کے سامنے جھکے گا. لیکن اس انسان نے اس فریضہ خلافت کو، اس عظیم منصب کو جو اس کے حوالے کیا گیا، اس کو ادا کرنے میں بڑی کوتاہیاں کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسان کو یاد دہانی کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر کے خلافت اسے عطا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا یہ پلان پیش کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں. اس وقت فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے دس بس سال کیا، اے پروردگار، کیا تو دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجنا چاہتا ہے جو وہاں پر فتنہ فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ یہ فرشتوں کا اللہ رب العزت کے سامنے اس وقت جو خیال پیش کیا گیا تھا فرشتوں کی طرف سے، یہ کوئی غیب کی بات نہیں تھی کہ انہیں غیب کا علم تھا یا مستقبل کی خبر تھی انہیں. دراصل اس سے پہلے وہ جنوں کو دیکھ چکے تھے، جن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے تھے اس سے پہلے دنیا میں، اور وہ بڑی بغاوتیں کیا کرتے تھے. اس پر فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، تو ایک اور مخلوق کو بھیجنا چاہتا ہے، جنات ہیں، انہیں تو نے خلیفہ بھی نہیں بنایا، انسان کو تو اپنا خلیفہ بھی بنائے گا، اختیارات بھی دے گا، وہ تو اور زیادہ خون ریزی کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں یہ تفصیل ہے. اس پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ انسان جسے میں پیدا کر رہا ہوں، جسے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہ صرف خون ریزی ہی نہیں کرے گا بلکہ یہ اور بھی بہت سے کام کرے گا جو تم نہیں کر سکتے. عبادت کے لیے انہوں نے کہا ہم کافی ہیں، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تخلیق آدم کا تصور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے یہ بتایا کہ صرف حمد اور تسبیح کرنا یہی مقصد نہیں ہے اس آدم کی تخلیق سے، بلکہ اس سے بڑا کوئی مقصد ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جب ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نیک اعمال کا تذکرہ کیا اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے جب ان نیک اعمال کا ذکر کرتا ہے یباہی بہم الملائکہ، تو اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے یہ بندے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. مثلا کسی فرشتے کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ نوح علیہ السلام کی طرح سے 950 سال اللہ کی راہ میں مارے کھاتا رہتا، زخم کھاتا رہتا، ہر روز مرم پٹی کرتا اور اس کے بعد اگلے دن پھر نئے زخم کھانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا. جب 950 سال اللہ کے اس جلیل القدر اور اول العظم بندے نے مارے کھائیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ فرشتوں دیکھو ذرا میری زمین کے اوپر میرا وہ بندہ 950 سال اسے ہو گئے ہیں اس نے مار کھائی ہے اور کبھی اوف تک نہیں کی، یہ ہے میرا وہ بندہ، تم سے یہ کام نہ ہو سکتا تھا، تمہارے بس میں یہ کام نہیں تھا، یہ میرے اسی بندے کا کام تھا اور وہ کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو یقیناً اس وقت بھی یہ کہا ہوگا کہ میرے فرشتوں دیکھو کیا تم سے یہ کام ہو سکتا تھا، وہاں میری زمین کے اوپر میرا ایک بندہ ہے جسے میرے دشمن میرا نام لینے کی وجہ سے آگ میں پھینک رہے ہیں اور اس کے دل میں ذرہ برابر کوئی ملال اور افسوس نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم ہے اور اپنی اس حالت کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے آمادہ، کیا تم سے یہ کام ہو سکتا تھا؟ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے دکھایا ہوگا کہ دیکھو طائف کے بازار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور پھر فرشتے ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے اور آ کر عرض کیا، جبریل آئے اور انہوں نے سلام کہا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور یہ حاضر خدمت ہوا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کی بستی کو جو پہاڑوں کے درمیان ہے، ان پہاڑوں کے بیچ میں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس بستی کو ملیا میٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کچل دیا جائے. اب یہ حوصلہ محمد الرسول اللہ ہی کا تھا کہ دن بھر مار کھائی، لہو لہان ہوئے، بے ہوش ہو کر گر گئے، ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف سے گالیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اللہ کا وہ بندہ یعنی انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اللہ کا وہ بندہ ان فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، لا بعثت لعانا ولکنی بعثت رحمۃ، میں لوگوں کے لیے لعنت بھیجنے والا اور لوگوں کے لیے مصیبت لانے والا نہیں بن کر آیا بلکہ میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا. اے جبریل، خدا کے لیے ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب نازل نہ کرنا، اگر یہ اللہ کو نہیں پہچانتے تو ان کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو پہچانیں. تو یہ انسان تھا جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خلافت کے لیے اور اپنی نیابت کے لیے پیدا کرتا ہے. یہ انسان جو ہے، یہی انسان کبھی نمرود بن جاتا ہے اور آگ جلا ڈالتا ہے اہل حق کے لیے، یہی انسان ابو جہل بن جاتا ہے اور اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے اپنا سارا زور لگا دیتا ہے، یہی انسان فرعون بن جاتا ہے اور بے شمار بے گناہ اور معصوم بچوں کو تہ دیر کر ڈالتا ہے اس خطرے سے اور اس خیال سے کہ شریعت کا تختہ نہ اٹھ دیا جائے. یہ انسان کی مختلف صورتیں اور مختلف حیثیت ہیں. یہ انسان جو ہمیں فرعون کی صورت میں یا نمرود کی صورت میں یا دوسری جانب نوح اور ابراہیم اور محمد الرسول اللہ کی صورت میں نظر آتے ہیں، یہ مختلف کردار ہیں، یہ مختلف مثالیں ہیں. فرعون آج بھی آپ کو نظر آئیں گے، نام مختلف ہوگا، بھیس مختلف ہوگا، لیکن فرعون آج بھی ہے، نمرود آج بھی ہے، محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی ہیں. یعنی یہ دو کردار ہیں جو انسانوں کے درمیان آپ کو نظر آئیں گے. اب یہ کردار جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ فرشتوں سے نہ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ تو مجبور محض ہیں، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے پابند ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی بخشی، آزادی عمل، آزادی انتخاب، اور اس آزادی عمل اور آزادی انتخاب کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان میں لا کر چھوڑ دیا، کمرہ امتحان میں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل میں القاع کر دیا کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے، نافرمانی کس کو کہا جاتا ہے اور اطاعت کس کو کہا جاتا ہے، یہ انسان کے دل میں ڈال دیا. ایک چیز تو یہ ہے جو انسان کے دل میں ڈال دی، اور دوسری چیز ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، جو اس سے زیادہ واضح ہے. یہ دل میں ڈالنے والی چیز یا دل میں ڈالی جانے جانے والی روشنی ایک ہلکی سی روشنی ہے، نہایت ہلکی روشنی جو کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. کبھی کبھار یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ روشنی بالکل گل ہو جاتی ہے اور بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن دوسری روشنی جو بڑی پاورفل روشنی ہے، جو بڑی عظیم اور دیر پا روشنی ہے، وہ روشنی ہے وحی کی روشنی. یہ الہام جو دل میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ہر دل میں تقویٰ اور فجور کا تصور اور شعور اور احساس پیدا کر دیا، یہ ایک کمزور سی اور ٹمٹماتی سی روشنی ہے، لیکن اس کے مقابلے پر اللہ رب العزت نے انسان کو وحی کی روشنی عطا کی. وہ روشنی یوں ہے جس طرح سے سورج نکل آتا ہے اور ہر جانب مکمل طور پر روشنی اور نور پھیل جاتا ہے. یہ دل کی روشنی جو ہے یہ اس چراغ کی مانند ہے جو رات کے وقت میں آپ نے جلا لیا. اس کی لو مختلف انداز میں ہو سکتی ہے، مختلف طاقت کی ہو سکتی ہے، لیکن وحی کی روشنی جو ہے وہ ساری دنیا کو جگمگا دیتی ہے. اب اس روشنی میں جو لوگ نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی کیفیت اور ان کی حالت یہ ہے کہ انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں بے شک ان کی ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن دل ان کے مردہ ہو چکے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجائی نہیں دیتا. اب یہ مختلف انسان کی جو کیفیتیں اور حالتیں ہیں، اس پر سائیکالوجسٹ، فلاسفر، ڈاکٹر، حکماء مختلف انداز میں بحثیں کرتے ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق وہ انسان کا تجزیہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کا تجزیہ جو کیا ہے وہ بڑا دل نشین ہے، بڑا جامع اور بڑا مختصر. قرآن مجید کی آپ آیات کو جب دیکھتے ہیں تو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تین حالتیں اور تین کیفیتیں بیان کرتا ہے، انسان کی تین کیفیتیں، اور یہ انسان کے اندر ہی سے اٹھتی ہیں، اندر ہی سے ابھرتی ہیں. بیرونی ماحول یقیناً اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ انسان کے اندر سے ابھرنے والی کیفیتیں. پہلی کیفیت کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ یوسف میں سے، وما ابر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یہ یوسف صدیق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول ہے سورہ یوسف میں. وہ یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں رسول مقبول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اکرم کون ہے، سب سے زیادہ باعزت کون ہے، تو آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام، اور اس کی وجہ آپ نے بیان کی. آپ نے فرمایا کہ وہ خود نبی ہیں، ان کے باپ نبی تھے، ان کے دادا نبی تھے، ان کے پردادا نبی، اور یہ شرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور کو بنی نوع آدم میں یہ شرف حاصل نہیں ہے. کہ چار پشتیں ان کی نبوت. فرمایا کہ انسانوں میں اگر حسب نسب کے لحاظ سے کوئی آدمی سب سے زیادہ اپنے آپ کو اکرم سمجھ سکتا ہے، باعث تکریم سمجھ سکتا ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام ہے. یہ یوسف علیہ السلام اس وقت یہ الفاظ کہتے ہیں جب ابتلاء کا دور ختم ہو چکا، ان کو غلامی کی زندگی میں سے گزرنا پڑا، ان کو برائی کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی گئی اور معاذ اللہ کہہ کر انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا، اور وہ ٹیمپٹیشن اور ترغیب جو تھی اس سے بھاگ نکلے اور اپنا دامن بالکل پاک اور صاف رکھا. اس پاکیزہ اور پاک دامن کے اوپر دھبا لگانے کے لیے جھوٹے الزامات لگا کر انہیں جیل میں بھیجا گیا. جیل کی زندگی اور جیل کی سختیاں بھی انہوں نے جھیلی. اس کے بعد وہ دور آیا کہ جب بادشاہ کے سامنے حقیقت کھل گئی، اور گواہیاں دینے والوں نے گواہیاں دی کہ یوسف علیہ السلام کا دامن بالکل پاک اور صاف ہے، یوسف علیہ السلام کا کردار بالکل بے داغ ہے، اس پاک اور کردار، پاک اور صاف کردار کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے، یہ گواہیاں دی گئی. اس وقت یوسف علیہ السلام اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور نہایت انکساری کے ساتھ یہ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو بری ذمہ اور میں اپنے آپ کو ہر نفس سے ماورا نہیں سمجھتا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے، الا ما رحم ربی، اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ وہ کسی کے اوپر رحم کرے اور اس کا نفس امارہ اسے گمراہ نہ کر لے جائے، ورنہ نفس امارہ تو برائی کی طرف بلاتا ہی ہے. یہ پہلی کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا یوسف علیہ السلام کی زبان سے، کہ انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے، فرشتوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، فرشتوں کے اندر نفس امارہ نہیں ہے، فرشتے تو لگی بندی ایک حکمت کے مطابق پیدا کیے گئے اور لگے بندے نظام کے مطابق وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انسان کے اندر نفس امارہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے دل کے اندر. اب یہ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے یہ برا کام کر گزر، ترغیبات دیتا ہے اسے، برائیوں کی طرف اسے بلاتا ہے، سبز باغ دکھا دکھا کے اسے لبھاتا ہے، اور ہر وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی جال میں پھانس لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بڑی حکمت کی بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے، ذرا غور کیجئے. دنیا میں انسان معیار مقرر کرتا ہے کہ عقل مند کون ہے، ذہین کون ہے، کامیاب کون ہے، ہمارے معیارات ہیں، ہم نے یہ معیار قائم کیے ہوئے ہیں، ہم ان پیمانوں سے ناپتے ہیں لوگوں کی ذہانت کو، لوگوں کی عقل مندی کو اور لوگوں کی کامیابیوں کو. ایک پیمانہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے، زیرک وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا. اور نفس کو قابو میں کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل اور بہت بڑا کام ہے. آپ ایک بڑے جابر دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، آپ ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے جا کر کلمہ حق کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا نفس امارہ جو ہے یہ ان سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ مضر ہے، اس کو قابو میں کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، نفس امارہ کو کنٹرول کر لیا. وہ عامل علما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو ہے اس کے لیے تیاری کر لی اور اس کے لیے کچھ پس انداز کر لیا، کچھ جمع کر لیا، اس کے لیے کچھ ڈپازٹ بھیج دیا آگے. اب یہ نفس امارہ انسان کو جو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کنٹرول کر لینے والا وہ عقل مند ہے. اسی نفس امارہ کے ساتھ ایک دوسری آواز بھی ہے، اس کے بالکل قریب تھی، قریب ہی سے اٹھتی ہے، وہ دونوں آوازیں قریب قریب ہی سے اٹھتی ہیں، اور وہ دوسری آواز جو ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نفس لوامہ کہا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والا نفس، جس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں. انسان کے دل ہی کے اندر سے وہ آواز اٹھتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ نفس امارہ کے جال میں نہ پھنس جانا، یہ برائی کا راستہ جو تیرے سامنے کھلا ہے اس راستے پر نہ چل نکلے، یہ لذت جو اس وقت تیرے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ تیرے لیے مہلک ہے اور زہر قاتل ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. دونوں آوازوں کے اندر کشمکش ہوتی ہے، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہے اور دوسرا اس راستے سے آپ کو روک رہا ہے. وہ ضمیر آپ کو نیک راستے کے اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر نفس امارہ جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ نہیں یہ بڑا مشکل راستہ ہے، اس راستے کے اوپر تم کہاں دھکے کھاتے پھرو گے، کہاں مصیبتیں جھیلو گے، چھوڑ دو اس راستے کو. دونوں کی کشمکش ہے، وہ اپنے راستے کے اوپر چلانا چاہتا ہے، یہ اپنے راستے کے اوپر چلانا چاہتا ہے، اور دونوں آوازیں ساتھ ساتھ اٹھتی رہتی ہیں. اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا، اور یہ چیزیں کچھ ایسی نہیں ہے کہ جو کسی معاف ہو کچھ فطرت دنیا کی چیزیں ہوں، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو خارجی چیزیں ہوں، یہ چیزیں ہر انسان کی اپنی تجربہ شدہ چیزیں ہیں، ہر انسان ان کو محسوس کرتا ہے، ہر انسان اپنے دل کے اندر یہ کشمکش برپا ہوتے دیکھتا ہے اور فیل کرتا ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اپنے نفس امارہ کی غلامی میں ایک قدم اٹھا لیتا ہے، اپنے نفس امارہ کی غلامی میں ایک قدم اٹھا لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر تل کے دانے کے برابر ایک دھبا لگ جاتا ہے. پھر اس راستے پر چلتا رہتا ہے، وہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے کا پورا دل ان دھبوں کے نیچے آ جاتا ہے اور اس کی روشنی گل ہو جاتی ہے. ہم اپنی زبان میں کسی آدمی کو جب وہ اس حالت کو پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بے ضمیر ہو گیا ہے. اس کے لیے برائی برائی نہیں رہتی، اس کا تصور اور شعور ہی برائی کا ختم ہو جاتا ہے، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ برائیاں کرتا ہے اور اس کے دل میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی زبان میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں فرماتا ہے، دو جگہ پر اس کا ذکر ہے. ایک جگہ پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دینے سے تعبیر کیا ہے، جس کو ریپیٹ کیا ہے مختلف جگہوں پر، سورہ بقرہ میں، سورہ یاسین میں، سورہ حامیم سجدہ میں اور دوسری جگہ پر. اس کے لیے ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، دل کو سیل کر دینے کی کیفیت، دل کے اوپر مہر لگا دینے کی کیفیت. اور دوسری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی سورہ متفقین میں، زنگ لگ جانے کی کیفیت. دونوں کا معنی ایک ہی ہے، زنگ جو ہے وہ ابتدائی حالت اور کیفیت ہے اور مہر لگ جانا جو ہے وہ انتہائی اور آخری حالت اور کیفیت ہے. زنگ دور ہو سکتا ہے لیکن مہر نہیں ٹوٹ سکتی، جب تک مہر لگانے والے نے مہر اس کو لگا دیا ہے کوئی دوسرا اس کو توڑ نہیں سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم والی کیفیت جو ہے انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کا نفس لوامہ بار بار شکست کھاتا ہے، نفس امارہ غالب آتا رہتا ہے، نفس لوامہ کی آواز دب جاتی ہے، اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ بالکل نہیں بولتا، مر جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، نفس امارہ کی پھر حکومت قائم ہو جاتی ہے دل کے اوپر، نفس امارہ کا جھنڈا پھر وہاں لہراتا ہے اور پھر برائی انسان کے لیے اس کا اور نام بچھونا بن جاتا ہے. یہ کیفیت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، سوچ لو، جان لو کہ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب لتصدأ کما یصدأ الحدید، جان لو کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا گیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، دلوں کو اگر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو سیٹل کر لیتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ اور اس کا علاج بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو چیزیں ہیں جو دلوں کا زنگ دور کرتی ہیں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، سوچ سمجھ کر تلاوت، اور موت کو یاد رکھنا، یہ دو چیزیں ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب یہ دل کی کیفیت کہ اس کا نفس لوامہ اور نفس امارہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا نفس لوامہ نفس امارہ کے اوپر غالب آئے، نفس امارہ غلطی بے شک کروا لے، یہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، لیکن نفس لوامہ پھر واپس اس کو اس کنٹرول اس دل کا پھر حاصل کر لے، فرمایا وہ توبہ کرتا ہے، وہ دھبا دور ہو جاتا ہے، روتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کے ان دھبوں کو دھو ڈالتا ہے. اور یہ گناہوں کے دھبے دھونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت یہ تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا، میں نے دیکھا کہ حضور نماز کے لیے کھڑے ہیں، تہجد پڑھ رہے تھے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جب کہیں کوئی عذاب کی آیت آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن جاتی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جہاں کہیں کوئی مغفرت کی بشارت آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ بدل جاتا تھا اور آواز کے اندر بشاشت آ جاتی تھی.
یعنی یوں جان لیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کی جائے کہ آنکھیں تر ہو جائیں ان مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے. اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دلوں کا یہ زنگ اور دلوں کے یہ دھبے, آنکھوں کے قطرے, یہ آنکھوں سے گرنے والے آنسو, یہ اس کا مجرب نسخہ ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت کو قطرتان حبیبتان اللہ من الدنیا وما فیہا, اللہ رب العزت کو دو قطرے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے دو قطرے ہیں؟ تو فرمایا کہ قطرت دمن و قطرت دموع, ایک قطرہ تو خون کا قطرہ ہے جو شہید کے جسم سے گرتا ہے, زمین پر پہنچتا بعد میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پہلے سما دیتا ہے. اور دوسرا قطرہ فرمایا کہ گناہگار کی آنکھ سے گرنے والا آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو دنیا معافیہ سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ نفس لوامہ کی تقویت کا باعث بنتی ہے یہ چیزیں, یہ اس کے ہتھیار ہیں. اگر آپ اس کو یہ ہتھیار مہیا کرتے ہیں وہ طاقتور ہوتا ہے اور نفس امارہ کی فوجوں کو شکست دیتا چلا جاتا ہے. نفس امارہ کی امداد کرنے والے بیرونی فیکٹرز اور بیرونی عوامل بے شمار ہیں. نفس لوامہ کو اگر آپ نے ان چیزوں سے مدد نہ پہنچائی وہ دم توڑ جائے گا, شکست کھا جائے گا, پیٹ پھیر کر بھاگے گا اور نفس امارہ کا غلبہ ہو جائے گا. یہ کیفیت اور یہ چیز جو ہے اس کو آدمی اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے, اس آدمی کے دل کے اندر یہ کشمکش جاری رہتی ہے. پھر اس کے بعد تیسری کیفیت جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ میں نفس مطمئنہ اسے کہا گیا ہے. نفس مطمئنہ, اس نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, اے نفس مطمئنہ آ اپنے رب کی طرف. نہایت اطمینان کی حالت میں بغیر کسی غم اور بغیر کسی خوف کے, راضیتا مرضیہ, تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی, تیرا رب تیرے ساتھ خوش اور تو اپنے رب کے ساتھ راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یہ بشارت سنائی جاتی ہے کہ میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. اب یہ حالت اور یہ کیفیت نفس مطمئنہ کی, بندہ مومن کا ایم اور بندہ مومن کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے. نفس مطمئنہ کس وقت ملتا ہے؟ جب نفس لوامہ بار بار نفس امارہ کو شکست دیتا چلا جائے. اس کے لیے آپ کسی مولوی صاحب کے پاس, کسی شیخ صاحب کے پاس, کسی عالم کے پاس, کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جا کر نہیں کچھ حاصل کر سکتے جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو تیار نہ کریں. آپ نفس لوامہ کی فورسز کو اتنی قوت بہن پہنچا دیں کہ وہ غالب آتا رہے, پھر آپ کو وہ کیفیت حاصل ہوگی اور وہ حالت آپ کی ہو جائے گی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی حالت اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ نیکیاں اس کے دل کو لبھاتی, نیکیاں اسے مرغوب ہوتی ہیں اور برائیوں سے اسے فطری طور پر نفرت ہو جاتی ہے. پھر اس کی حالت اور کیفیت ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے قدم اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم بن جاتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قدم بن جاتا ہے, ہمارے یہ پاؤں جو ہے یہ تو اللہ نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی بڑی معنی خیز ہے. اللہ تعالی اس بندے کے قدم بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ چلتا ہے, اللہ تعالی اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ چیزوں کو پکڑتا ہے, اللہ تعالی اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. یعنی پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ وہی کچھ دیکھتا ہے, راضیتا مرضیہ, یعنی وہ اس بات پر راضی ہے جس بات پر اللہ راضی ہے, وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے کہ وہ دیکھے, اس کے قدم اسی جانب چلتے ہیں جس جانب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اس کے ہاتھ اسی جانب اٹھتے ہیں جس جانب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں جس طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا دروازہ کھل جائے, اس کے پاؤں رک جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے, اس کی آنکھیں نہیں اٹھتی اس جانب جس جانب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتا ہے دیکھنا. یہ کیفیت اور یہ حالت ہمیں تاریخ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے. میں چونکہ وقت مختصر ہے اتنی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ, یہ تینوں کیفیتیں نظر آتی ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس صحابی کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات, اپنی زبان مبارک سے اس صحابی کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں کہے. اور وہ بڑے عظیم الفاظ ہیں. واقعتاً اس صحابی کی قسمت اور اس کے وقت کا کیا کہنا کہ احد کا میدان ہے, فتح شکست میں بدل گئی ہے, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا جا چکا ہے, آپ زخمی بھی ہیں, اور اس وقت میں سعد بن ابی وقاص اپنے ترکش میں سے تیر نکال نکال کے دشمنوں پر پھینک رہے ہیں, اور رسول اللہ فرما رہے ہیں تیر میں یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر برساتا جا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یعنی ہر امتی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن یہ قسمت ہے سعد بن ابی وقاص کی کہ ان کے بارے میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد ارمے, یہ ان کا مقام ہے. اب یہ سعد بن ابی وقاص صحابہ کرام میں بڑا بلند مقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پورے ایران کو فتح کیا, دنیا کی ایک سپر پاور کو انہوں نے شکست دی, اور جہاں آتش پرستوں کا جھنڈا لہراتا تھا وہاں لا الہ الا محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرایا. یہ سعد بن ابی وقاص اپنے آپ بڑی لمبی عمر پائی تھی, اپنے آخری دنوں میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے, جو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا, آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا, آپ نے بڑے بڑے میدان کارزار دیکھے, آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ کہ جو بڑا یادگار ہو ہمیں بتائیے. آج بھی لوگ مختلف لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ بتائیے, تو یہ سوال کسی خوش بخت نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا تو فرمایا کہ زندگی کے واقعات تو بے شمار ہیں, لیکن ایک واقعہ جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ جنگ احد کا واقعہ ہے. فرمانے لگے کہ جس روز مار کا کارزار گرم ہونا تھا اس سے پہلی رات ہم میدان جنگ میں تھے, میں اور میرا ایک ساتھی عبداللہ بن جہش, ایک ہی عمر کے تھے, ہم جولی تھے, رشتہ دار بھی تھے, ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے, رات کا وقت تھا, میں نے کہا کہ اے عبداللہ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کر. انہوں نے کہا تم دعا کرو تو میں آمین کہوں گا, پھر میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے دعا مانگی, دعا کے لیے ہاتھ سے میں نے اٹھائے تو میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے ہم اپنی بہادری اور شجاعت کے لیے نہیں گھروں سے نکلے, ہم کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں نکلے, یہ نفس امارہ کی راہ میں یہ سفر نہیں ہے, یہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لوگ آئے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارا مقصد تلواریں اٹھانے کا اور نیزے نکالنے کا صرف یہ ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی علیا, کہ اللہ کا کلمہ سر بلند. یا اللہ کل جب مار کا کارزار گرم ہو تو میرے مقابلے پر ایسے سخت دشمن کو بھیجنا جو بڑا جنگجو اور بڑا شجاع ہو, پھر اے اللہ مجھے اپنے کمزور بندے کو توفیق دینا اور قوت عطا فرمانا کہ وہ بہادری کے ساتھ اس کے ساتھ لڑے اور تیری راہ میں اسے قتل کر دے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جاش نے کہا آمین. اس کے بعد عبداللہ بن جاش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دیکھیے نفس مطمئنہ کی کیفیت. کہتے ہیں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, انہوں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے, ہمارا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ تیری زمین کے اوپر تیرا کلمہ سر بلند ہو. یا اللہ کل جب ہم میدان میں نکلیں میرے مقابلے پر کسی سخت جان دشمن کو بھیجنا جو ماہر جنگ ہو, میرے مقابلے پر وہ لڑے, پھر میں اس سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں. یا اللہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے دشمن میرے کان بھی کاٹ لیں اور میری ناک بھی کاٹ لیں, پھر میں تیرے دربار میں جاؤں اور حاضر ہوں تو تو پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک تیری ناک اور تیرے کان کیا ہوئے, تو میں عرض کروں یا اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے ان کی قربانی دے دی, اور اے اللہ تو مجھ سے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے اللہ تو مجھ سے اس وقت یہ بات کہے. سعد کہتے ہیں میں نے کہا آمین. جنگ ہوئی, سعد بن ابی وقاص نے بڑے بڑے سخت جان دشمنوں کو قتل کیا اس جنگ میں, عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر بھی بڑے سخت جان لوگ آئے, اور ایک شخص ابو اخنص ثقفی نے حضرت عبداللہ بن جحش کو شہید کرنا. شہید ہو گئے میدان جنگ میں. جب دشمنوں کا تسلط ہوا اور ہند اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئی ابو سفیان کی بیوی, اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا, تو عبداللہ بن جحش کی لاش بھی قریب پڑی تھی. یہ عبداللہ بن جحش عام حضور کے پھوپھی ذات تھے, حضرت حمزہ کے حقیقی بھانجے تھے. تو اس نے دیکھا اور کہا اچھا یہ حمزہ کا بھانجا بھی قتل ہو گیا ہے, اگرچہ اس کے ساتھ ہماری کوئی خاص دشمنی نہیں تھی لیکن چونکہ حمزہ کا بھانجا ہے اس کی ناک بھی کاٹ لو, اس کے کان بھی کاٹ لو. ان کی ناک بھی کاٹ لی گئی اور ان کے کان بھی کاٹ لیے گئے. صاحب نے صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے شہداء کی لاشوں کو جمع کر رہے تھے تو میں عبداللہ کی لاش کے پاس جب پہنچا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میری زبان پر یہ الفاظ تھے, خدا کی قسم اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے بہتر ہے, خدا کی قسم اے عبداللہ تیری قسمت میری قسمت سے بہتر ہے. مجھے تو معلوم نہیں کہ میرے اوپر کیا کیا منزلیں آئیں گی. جب تک انسان زندہ ہے اس کا نفس لوامہ بھی اس کے ساتھ ہے, اس کا نفس ہمارا بھی اس کے ساتھ ہے, اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ کل کو وہ کیا کرے گا. لیکن ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ خدا کی قسم ہے عبداللہ تیری دعا پوری ہو گئی اور تو کامیاب ہو گیا. یعنی یہ وہ نفس مطمئنہ تھا جس نے حضرت عبداللہ بن جاشتی سے یہ دعا کروائی. اسی طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو, آپ نے کے صحابیوں میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا معروف واقعہ ہے, آپ ہم میں سے ہر ایک نے پڑھا ہے اور بارہا پڑھا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہی تو تھا کہ جب پھانسی کے اوپر چڑھائے گئے, گلے میں پھندا ڈال دیا گیا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچنے ہی والا تھا کہ مجمع کو حکم دیا گیا کہ اس کو پھانسی لگانے سے پہلے خوب سزا دو. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے چوکے دیے, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے کی انی چبھو دی, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے پتھر لے کر دے مارا. تو یہ حالت کی ہر جانب سے حملہ ہو رہا تھا, اور اس وقت میں اللہ کا وہ بندہ کتنا مطمئن ہے, اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام مل رہا تھا یا النفس مطمئنہ. اس نے اپنے نفس امارہ کو قابو میں کیا ہوا تھا, القی سمندان نفسہ عامر الماباد الموت, وہ اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر چکا تھا, اس نے سرمایہ جمع کیا ہوا تھا. اب یہ اس کی حالت اور کیفیت ہے کہ جب دشمن کہتا ہے کہ اب تو تم چاہتے ہو گے کہ تمہاری جگہ محمد پکڑے جاتے اور تم چھوٹ جاتے, اس وقت میں اس حال میں اللہ کا وہ بندہ بڑی جرت مندی کے ساتھ یہ کہتا ہے خدا کی قسم سن لو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چک جائے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے. یہ کیا بات ہے, یہ وہ تربیت ہے جو انسان نفس مطمئن تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کی کرتا ہے, اپنے آپ کی کرتا ہے, اپنا تزکیہ کرتا ہے. اور پھر پوچھا پھانسی پر چڑھانے سے پہلے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے, فرمایا کہ میری تو خواہش صرف یہ ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لینے دو, میں اپنا سر ایک بار اللہ کے سامنے جھکا لوں اور جب پڑھ چکے دو رکعت نفل تو فرمایا کہ خدا کی قسم میں لمبی نمازیں پڑھنے والا ہوں. آج ہماری طرح سے نہیں ہے, جس طرح آن حضور نے فرمایا بعض نمازی وہ ہیں کہ ان کو ان کی نمازوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کا تو یہ کمال ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے روکتی ہے, لیکن کتنے نمازی ہیں کہ ان کی نمازوں کا ان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں, ان کے کردار میں کوئی اثر نہیں, ان کے لین دین اور معاملات میں کوئی اثر نہیں, ان کی فیملی لائف میں کوئی اثر نہیں, ان کی اولاد کے اوپر کوئی اثر نہیں, حالانکہ نمازی ہے. یہ کیا حضور نے فرمایا کہ ان کی نماز اور ان کی حالت ایسی ہے جس طرح کوئی مرغا یا کوئی کوا زمین کے اوپر ٹھونگے مارتا ہے اور دانے چگ لیتا ہے, اس طرح ان کا سجود, اس طرح ان کا قیام, نہ دل حاضر ہے نہ دماغ حاضر ہے. لیکن وہ لوگ جو تھے نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو احساس ہوتا تھا کہ ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہیں. فرمایا کہ میں لمبی نمازیں, لمبے رکوع اور لمبے سجود کیا کرتا تھا, لیکن آج میں نے جلدی جلدی نماز ختم کر لی ہے, کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں. ان کو تو موت کا ڈر تھا ہی نہیں. پھر پھانسی کے تختے سے یہ کہا یا اللہ یہاں اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرا پیغام تیرے نبی تک پہنچا دے, یا اللہ تو خود میرا سلام اپنے نبی تک پہنچا دینا. پھر وہ نفس مطمئنہ کے بارے میں جو سورہ فجر کی آیات ہیں, آخری آیات جو میں نے پڑھی, اس میں جو مقام اور مرتبہ ان لوگوں کا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب اور کتنے عزیز ہیں وہ لوگ. ہاں حضور مسجد نبوی میں ہیں, ممبر کے اوپر کھڑے ہیں اور کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اور صحابہ بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کسی کے سلام کا جواب دیا تھا, کس نے آپ کو سلام کہا تھا؟ فرمایا کہ خبیب نے تختہ دار سے مجھے سلام کہا تھا جو اللہ کے فرشتے نے مجھ تک پہنچایا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ مجھے تم پھانسی چڑھا رہے ہو تو مجھے قبلہ رخ کر دو. کہا کہ تم تجھے قبلہ رخ نہیں کریں گے. وہاں پر فرماتے ہیں کہ فلست ابالی ہی نہ اقتل مسلمن الا ائی جنب یکون فی اللہ مسرعی, جب میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کس رخ میں مجھے تم کھڑا کرتے ہو اور کس پہلو میں گرتا ہوں. میں اللہ کی راہ میں جان قربان کر رہا ہوں, تم جس طرح سے کرنا ہے کر لو, میں اپنے مولا کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے خوش ہوں مطمئن ہوں. یہ کیفیت اور یہ حال. یہاں آپ کو ایسی مثالیں بھی نظر آئیں گی, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے تھے. ابو ذر غفاری کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ یہ ورد تھا ان کا. ابھی محمد الرسول اللہ کا پتہ نہیں تھا, امید تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے. چنانچہ آپ تاریخ میں پڑھیں گے اور آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ ابو ذر غفاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے سے پہلے اپنے بھائی کو مدینہ سے مکہ بھیجا تھا, انیس کو, کہا تھا کہ جاؤ وہاں سے جا کر خبر لے کے آؤ کہ اللہ کا نبی آیا کہ نہیں آیا. یعنی ان کو امید تھی کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے, یہودیوں سے یہ باتیں سنی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے توحید کے اوپر قائم تھے. اب یہ ابو ذر غفاری ہے, حضور کے ساتھ تعلق اس قسم کا تھا کہ حضور کی رحلت کے بعد بھی جب کبھی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ایک تو الفاظ ان کے یہ ہوتے تھے, حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ابو ذر غفاری کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے, قال علی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم, قال علی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا, میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا. یعنی اپنائیت کا یہ رنگ تھا کہ حضور کا ذکر جب کرتے تھے تو ایک تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور پھر حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ الفاظ, قال علی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ان کا جب آیا, ایک جنگل میں تھے, تنہا تھے, ان کے پاس صرف ان کی بیوی اور بیٹی تھی, کوئی اور آدمی نہیں تھا. ان کی بیوی کبھی کبھار شکایت کیا کرتی تھی کہ آپ یہاں کہاں ہمیں لے آئے. فرمایا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مدینہ کی مسجدوں میں سے ایک مسجد میں دیکھا, مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد میں حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے تھے, یہ نماز کا وقت نہیں تھا, ویسے مسجد میں بیٹھے تھے. کہتے ہیں حضور تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ حل صلیت یا ابا ذر, اے ابو ذر کیا تو نے تحیت المسجد پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا صلی, تحیت المسجد پڑھ لے. جب میں تحیت المسجد پڑھ چکا تو آپ نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا, میں تھا اور میرا خلیل تھا اور کوئی آدمی نہیں تھا وہاں. تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الجن والانس, اے ابو ذر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو شیاطین جن اور شیاطین انس کے شر سے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, کیا تو نے قرآن مجید میں نہیں دیکھا کہ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شِيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو ذر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ تجھے مسجد سے نکال دیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی مسجد میں چلا جاؤں گا. فرمایا کہ اگر میری مسجد سے بھی تجھے لوگوں نے نکال دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنے ہتھیار نکال لوں گا. فرمایا کہ نہیں, ایسا نہ کرنا, لوگ اگر تجھے مجبور کریں گے اور تو ان کے ساتھ نباہ نہ کر سکے گا تو تو بغیر ہتھیار نکالے اور بغیر لڑے جھگڑے اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں چلے جانا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو یہ بات بتایا کرتے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا. اب ہوا یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری کے بعض معاملات میں اپنے یونیک خیالات تھے, منفرد قسم کے خیالات تھے, اور باقی لوگوں کے ساتھ وہ ان معاملات کے اوپر, ان باتوں کے اوپر بحث مباحثہ کیا کرتے تھے. جب یہ حالت یہ ہوئی کہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق شہر چھوڑ کر ایک دور دراز جگہ پر جا کے ڈیرا لگا لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی وہ بتایا کرتے تھے کہ جب جنگ تبوک پر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہوا کرام کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی, ابو ذر غفاری کا اونٹ کمزور تھا, راستے میں ایک جگہ پر اونٹ بیٹھ گیا تو اٹھاتے تھے اٹھتا نہیں تھا. بندہ درویش کا سامان بہت تھوڑا ہوتا ہے, وہ بھاری بھرکم بن کے دنیا کا سفر نہیں کرتا, وہ مسافر ہے, مسافر ہلکا پھلکا سفر کرتا ہے. تھوڑی سی چیزیں تھیں, اونٹ کو وہیں پر چھوڑا اور کہا اچھا اگر اللہ کا حکم ہوا اور ہم لوگ واپس آئے تو مجھے ملا تو میں تجھے لے لوں گا, نہیں تو جا تو اللہ کی راہ میں جدھر تجھے جانا ہے تو آزاد ہے. اور اپنا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ کندھے پر اٹھایا. تھوڑے سے بہت پیچھے رہ گئے تھے, صحرا تھا, ریت دار تھا, دوپہر کا وقت تھا, دور سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سایہ سا نظر آ رہا ہے اور تھوڑی سی دھول مٹی اڑتی نظر آ رہی ہے دور. لوگوں نے کہا پتہ نہیں یا رسول اللہ اس جانب کوئی آدمی آ رہا ہے اس گرمی میں اور اس دھوپ میں. حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ ابو ذر کی سوا اور کون ہو سکتا ہے, یہ ابو ذر ہوگا. فرمایا کہ ہوا یعیش وحیدن ویسافر وحیدن ویموت وحیدن ویحشر وحیدن. وہ اکیلا ہی سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے, اکیلا ہی زندگی گزارتا ہے, اکیلا ہی مر جائے گا اور اکیلا ہی اٹھے گا. جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر تھے. اب یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں, دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے, پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ اس وقت آپ کا آخری وقت آ گیا ہے, میرے پاس یہاں کون ہے جو قبر کھو دے گا, کون ہے یہاں جو آپ تو اس بات سے غم زدہ نہ ہو, اس بات کی فکر اپنے دل کو لاحق نہ کر, مسلمانوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ بھیج دے گا جو تیرا کفن دفن کرے گی. تو اپنی بیوی سے کہا کہ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا میرا دل تو اس پر مطمئن ہے, آخری وقت ہے, جنگل میں مر رہے ہیں, تو واقعتا اس وقت کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو قبر تک کھود سکے, کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو جنازہ پڑھ سکے. ایک بیوی ہے پاس اور ایک بیٹی ہے, بیٹی چھوٹی عمر کی ہے اور بیوی بڑھیا ہے, اب وہ دونوں کیسے دفن کریں گی؟ لیکن دل مطمئن ہے, کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے کہا تھا, مجھے یقین ہے اور میرا دل مطمئن ہے کہ میری نماز جنازہ کے لیے اللہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیجے. پھر فرمایا اپنی بیوی سے کہ یہ رونا دھونا بند کر, جا اس ٹیلے کے اوپر چڑھ کے دیکھ کہ کیا کوئی جماعت آ رہی ہے, مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا. یہ نفس مطمئنہ تھا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, تو جا جا کر دیکھ کہ کوئی جماعت آ رہی ہے کہ نہیں. جب بیوی نکل گئی تو بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی رونا دھونا نہیں, میں اپنے حبیب کے پاس جا رہا ہوں, زندگی کے یہ دن اور زندگی کا یہ وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے گزارا ایک ایک دن پہاڑ تھا, اور اب میں اپنے حبیب کے پاس جا رہا ہوں, تو ایسا کرنا یہ بکری جو ہے اس بکری کو ذبح کر دینا اور اس کا سالن تیار کر لینا, ایک جماعت آیا چاہتی ہے جب میرے کفن دفن سے فارغ ہو جائیں تو انہیں قسم دے کر کہنا کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ تم کھانا کھائے بغیر نہ جاؤ, انہیں ضرور کھانا کھلاؤ. یہ باتیں کی اور اپنی منزل پر پہنچ گئے. جو ہلکا پھلکا سفر کرنے والا تھا, جس کو جنگ تبوک میں حضور نے دیکھ کر کہا تھا کہ یہ سوائے ابو ذر کی اور کوئی نہیں ہو سکتا, وہی ایسا ہلکا پھلکا سفر کرتا ہے, وہ اس زندگی کا سفر بھی اس ہلکے پھلکے انداز میں کر کے اپنی منزل پر جا پہنچا. اور بیوی ان کی قلعے کے اوپر دیکھتی ہے کہ ایک قافلہ بہت بڑا آ رہا ہے, کپڑے سے ان کو اشارہ کیا, انہوں نے دور سے دیکھا کہ قلعے کے اوپر کوئی آدمی اشارہ کر رہا ہے, قریب پہنچے تو کہا کہ یہاں اس بستی میں رسول اللہ کا ایک صحابی جاں بلب ہے. انہیں پوچھا کون ہے؟ کہا ابو ذر. بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے ابو ذر کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور مدت ہوئی تھی ابو ذر سے بچھڑے ہوئے, اور یہ بات سن کر ان پر جذباتی کیفیت آری ہوئی کہ وہ روتے روتے وہاں تک آئے, اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانس تھے. صرف اتنی بات کہی کہ بھائیو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو پیشین گوئی بتائی تھی اس کے مطابق مجھے یقین تھا تم آؤ گے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے. تم میں سے وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ قبول نہ کیا ہو. بس ان میں ایک نوجوان تھا جس نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا تھا, اس نے ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ پڑھائی اور یوں یہ نفس مطمئنہ اپنی منزل کی جاتا. یہ مثالیں ہیں چند ایک, حالانکہ اگر آپ تاریخ کی ورگردانی کریں تو بے انتہا بے شمار مثالیں آپ کو نظر آئیں گی, اور یہ حالت اور کیفیت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کا نفس امارہ اس کے قابو میں نہ ہو. اب یہ نفس امارہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام جن کی پاک دامنی کی قرآن قسم کھاتا ہے، وہ خود کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ تو برائی کی طرف انسان کو ترغیب دیتا ہی رہتا ہے، وہی بچ سکتا ہے اس کے حملوں سے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور خاص رحمت ہو. جو رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے وہ بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم آج دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس رحمت کا مستحق انسان کو بناتی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تربیت کرتی ہیں نفس امارہ کی، کہ پھر بالآخر نفس لوامہ کی کوشش سے یہ نفس امارہ قابو آ جائے اور انسان کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے. یہ انسان کا نفس امارہ، انسان کا اپنا دل، اس میں بڑے بڑے بت ہیں. معیار زندگی کا بت آج کے دور کا بڑا خطرناک بت ہے. حلال اور حرام کی تمیز اس نے ختم کر دی ہے. بڑے بڑے بظاہر نیکوکار لوگ اور بڑے بڑے بظاہر متقی لوگ اس میدان میں آ کے پھسل جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے اپنے گھر پہنچتا ہے، اور سفر سے واپس آتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح پڑھ رہا ہے، یا رب کہہ رہا ہے، اس کے بال غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اس کا لباس مٹی کے ساتھ میلا ہو چکا ہے، اس کی حالت جسم کی جو ہے وہ تھکاوٹ سے چور ہے، اور اس کی زبان کے اوپر یا رب ہے، اللہ کو پکار رہا ہے. فرمایا فَأَنَّا لَهُ يُسْتَجَاب، اس آدمی کی دعا یا رب اس کی کیسے قبول ہو. وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اور اس کا سارا کچھ حرام کے ذریعے سے کمایا ہوا. فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہے. آپ اندازہ کیجئے اس بات سے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ انسان کی دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا رزق حلال نہیں ہے. اب یہ اس دور کا بت بہت سے لوگوں کو، بہت سے اچھے اچھے انسانوں کو لے ڈوبتا ہے. ہم ان بتوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں جو خارجی بت ہیں، لیکن دل کے اندر سجائے ہوئے بت ان کو ہم خوب ہر روز سجا سجا کے اور خوب پالش کر کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں، اور کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم ایک بت پرستی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس امارہ کو قابو میں رکھ لیں کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس مطمئنہ کی کیفیت عطا فرمائے جس میں انسان کی رضا اللہ کی رضا ہو جاتی ہے، جس میں انسان وہی کچھ چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ کیسی تاریخ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.